بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. میں پھر جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے ہی چیزوں کو سم اپ کرتے ہوئے یاد دہانی کرا دیں کہ ہم نے شروع میں یہ بات سمجھی قرآن کے نقطہ نظر سے کہ انسان اگرچہ کے دیکھنے اور شکل و صورت میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن خدا کی نظر میں اور حقیقتاً ایک جیسے نہیں ہیں, اور اسی لیے ابتدائے قرآن میں ہی یعنی کہ جو ترتیب کے لحاظ سے ابتدا ہے اس کی شروع میں ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان یا مومن و متقی ہے یا کافر ہے یا منافق ہے, اور ہر ایک کا کیا کیا الٹیمیٹ ڈیسٹینی ہے وہ بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی. پھر اس کے بعد جب گفتگو آگے بڑھی تو جو پیغام خدا کی طرف سے آیا اور جس میں یا ایوہ الناس کا لفظ استعمال کیا گیا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا اس میسج میں یا اس پکار میں یا اس ندا میں تمام انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے, اس میں مخصوص مومنین یا متقین یا دوسرے لوگ نہیں ہیں, اور سب کو ایک میسج دیا جا رہا ہے اعبدوا ربکم, اپنے رب کی بندگی کرو. یعنی انسانوں کے لیے نجات کا واحد رستہ رب کی بندگی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے کہ جس جو انہیں نجات دلا سکے, یا یوں کہہ لیجئے کہ جس شیطانی سرکس میں ہم سب یہاں موجود ہیں اس سے باہر نکلنے کا رستہ ہمیں دکھا دے, سوائے بندگی رب کے اور کوئی دوسری راہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایک جملہ جو میں نے کہا ہے اگر یہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے تو میں اس کی وضاحت کر سکتا ہوں. ہم اس وقت جس دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ اور جو انسانی زندگی ہمیں نظر آ رہی ہے اس پر زیادہ غلبہ شیطنت کا ہے, یعنی اس بارے میں ہمیں کسی شک میں نہیں رہنا چاہیے, اور بلکہ ایون سورہ حج کی آیت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے جو شاید میں نے آپ کے سامنے پڑھی بھی تھی سورہ حج کی, کہ اس میں کہ کوئی نبی بھی پیغام نہیں دیتا مگر یہ کہ شیطان اس میں بھی اپنی مرضی کو گھسڑ دیتا ہے, ڈال دیتا ہے. بالکل وضاحت سے یہ جملہ موجود ہے, غلط سورہ حج کی 35-36 آیت ہے کہ نبی پیغام دیتا ہے لیکن اس میں القا کر دیتا ہے, ڈال دیتا ہے امنیت ہی شیطان اپنی بات کو, اور پھر اس کے بعد خدا جو حق کا کلمہ ہے اس کو محکم کرتا ہے, اور لیکن جو حق کا پیغام نظر آ رہا ہے جو نبی کی بھی بات ہے اس میں بھی شیطان کا وسوسہ موجود ہے, اور اسی وجہ سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں اور حدیثیں پڑھ کے غلط رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. یعنی اسی وجہ سے کہ کیونکہ اس میں بھی خدا نے شیطنت کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت دی ہے تو اس کو پڑھ کے بھی لوگ کسی اور رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ حقیقتاً قرآن کی تلاوت کر کے ہدایت کرنے والے حاصل کرنے والے لوگ منیمم پرسنٹیج ہے, یعنی اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی پوری گنتی گن لیں, تعداد نکال لیں کہ اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس تلاوت سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں, میں خالی 1% بھی نکل آئے تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جس ڈومین میں ہم اور آپ ہیں اس بارے میں کوئی اسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہیے گا. یعنی کہ شیطان نے جب حضرت آدم کو وہ پھل کھلایا تھا تو در حقیقت اس کا مقصد یہ تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا میرے رنگ میں آؤ تو بتاؤں, یہ وہ والی چیز تھی کہ ٹھیک ہے یہاں تو تم نے مجھے ہرا دیا کہ جنت والے جو مقام ہے اس میں تو تم نے مجھے ہرا دیا، ٹھیک ہے میں نے سجدہ نہیں کیا، میں راندہ درگاہ بھی ہو گیا، لیکن میرے رنگ میں آؤ تو میں تمہیں بتاؤں پھر. تو اور خدا نے اس کی اجازت دی. ہم سب اب اس وقت شیطان کے رنگ میں کہ ہر طرف سے وہ ہم پر تیر تلوار نیزے ہتھیار سب چلا رہے، اور ہماری اور آپ کی آزمائش یہ ہے کہ اس میں سے اپنے آپ کو بچا کے کیسے نکلتے ہیں. یعنی جو اینڈ لائن ہے اس ریس کا اس تک سیفٹی کے ساتھ پہنچ پاتے ہیں، بیچ میں کسی گڑے میں گر جاتے ہیں. یعنی اگر میں اس کو سمبلائز کروں تو زندگی کی تصویر کچھ یوں بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو خدا نے، اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خدا نے جب ایک اس قسم کی ڈارک ورلڈ کریٹ کی اور اس میں ہمیں رکھ دیا، تو کیا خدا نے ہمارے لیے کچھ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ تو خدا نے رکھا ہے. جس طریقے سے شیاطین بہکانے کے لیے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے ہدایت کے لیے ہیں. فرشتے ہیلپ کرتے ہیں اگر آپ صحیح رستے پر ہوں، لیکن کس وقت ہیلپ کرتے ہیں؟ جب میں اور آپ صحیح رستے پر چلنا چاہیں تب، تو فرشتوں کی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے. اور یہ ہدایت جو ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس میں خدا نے کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے، کسی میسج کو مخفی نہیں کیا ہے، کھل کے بتا دیا کہ دیکھو یہ زندگی ہے اور اس میں یہ خرابی ہے، یہ اچھائی ہے، اس رستے پہ چلو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اس رستے پہ چلو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے دو جگہوں سے آیتیں پڑھی تھیں، سورہ یاسین آپ کو شروع میں پڑھ کے بتایا تھا کہ بالکل ابتدا میں خدا نے کہہ دیا کہ ہم نے مرسلین کو رکھ دیا جو صراط مستقیم پر ہیں. یعنی ان کے بارے میں کسی شک شبہ کا شکار نہیں رہنا ہے کہ یہ تمہیں کسی غلط رستے پہ لے جائیں گے. یہ قرآن حکیم تمہارے سامنے رکھ دیا جو تمہیں حکمت کی طرف لے جائے گا. اور یہی میسج یہاں بھی ہے کہ ان سے قریب ہوگے، ان کے پاس آؤ گے، اس کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی اور رہبری چاہو گے تو رستہ مل جائے گا. اور اگر اس کو چھوڑ کے اور خود بیٹھ کے سوچتے رہو گے کہ کچھ ہو جائے گا، تو پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے. پھر جیسے کہتے ہیں کہ ایسے انسان جو ہیں وہ صرف شیاطین کے پنچنگ بیگز بنتے ہیں بس، کہ ان کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینکتا ہے، ادھر سے ادھر پھینکتا ہے، اور اپنے ٹولز کے طور پہ ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. یعنی بہت سارے اس قسم کے افراد وہ ہیں جو اپنے تئیں دیندار ہیں، حقیقتاً شیطان کے اعلی کار ہیں، پرپس سارا کا سارا شیطنت کا صرف کرتے ہیں. تو مین میسج کیا ہے؟ بندگی رب، رب کی بندگی فقط وہ حبل ہے، وہ رسی ہے، وہ وسیلہ ہے جو اس گڑھے سے باہر نکالنے کے لیے لٹکائی گئی ہے. اچھا، یہ بھی آپ لوگوں نے شاید سنا ہو کافی مرتبہ، جیسے سورہ آل عمران کی آیت ہے نا کہ واعتصموا بحبل اللہ، اور ہم اس کا یہ ایک بات بیان کرتے ہیں کہ حبل اللہ جو ہے وہ قرآن ہے، اہل بیت ہیں. لیکن ایک آیت اس سے دو آیتیں پہلے جو بیان ہے وہ تقریباً کوئی بیان نہیں کرتا. کسی کے ذہن میں ہے کہ کیا آیت ہے؟ اس سے دو آیتیں پہلے ایک دوسرا میسج بھی ہے. سورہ آل عمران، اور یہ تقریباً 100 کے قریب ہوگی آیت. یہ ہے آیت نمبر 101 ہے، یہ 100 ہے، 101. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ 101 ہے، اور 103 ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اس سے ایک آیت پہلے میسج کیا ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ نَكَ بِحَبْلِ اللَّهِ، جو پکڑے اللہ کو، فقد ہدیہ، پس بے شک اس کو ہدایت دے دی گئی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. تو انسان پہلے خدا کو پکڑتا ہے، بعد میں حبل خدا کو پکڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی میسج یاد رکھیے گا. ہم ہمیشہ اس کو تو پڑھ جاتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ، اس سے پہلے والے میسج کو نہیں پڑھتے. کہ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, تو پس اس کو ہدایت دے دی گئی صراط مستقیم کی طرف. تو خدا کو پکڑنا کیا ہے؟ یہی بندگی خدا ہے, اطاعت خدا ہے, فرما برداری خدا ہے. تو مین میسج کیا ہے, اصل میسج کیا ہے؟ خدا کی بندگی ہے, خدا کے آگے جھکنا ہے, خدا کی اطاعت ہے. پھر انسان کو قرآن بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اہل بیت بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, سارے دروازے کھل جاتے ہیں.
یہاں پہ ایک سوال ہے بھائی, مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو پہلے پکڑا جائے, مثلا وہ پھر کدھر جائے گا کہ مثلا سبیل, خدا خود کہتا ہے کہ مثلا مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو, تو مثلا اس میں خدا نے تو ڈائریکٹ تو نہیں کہا کہ مجھ تک پہنچ جاؤ, یعنی بیچ میں وسیلے.
دیکھیے اس میں دو, اس کے جو ہے نا دو ارکان ہیں, یعنی جیسے آپ یوں سمجھیے کہ ہمیں ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس ہدف سے اپنے کو اٹیچ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اری بات سمجھ میں؟ یعنی جس جگہ تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں, جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, پہلے اس کا پورا ایک آپ امیج بناتے ہیں اور اس سے اپنے ایک اندر ایک اٹیچمنٹ ڈیولپ کرتے ہیں, یہ پہلا مرحلہ ہے. پھر وسائل اختیار کرتے ہیں, اور جتنے جتنے آپ وسائل کو اختیار کرتے ہیں اتنا اتنا ہدف سے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں. یہی نظام یہاں بھی ہے, یعنی کہ پہلے انسان خدا کے بارے میں معرفت, وہ معرفت ہے, ٹھیک ہے, یعنی بات سمجھ میں کہ پہلے کہ خدا تک پہنچنا ہے, پھر خدا تک کیسے پہنچنا ہے, اس کے لیے قرآن اور امام چاہیے. اور جیسے جیسے آپ قرآن اور امام کو اختیار کرتے جائیں گے تو آپ خدا سے تقرب حاصل کرتے چلے جائیں گے.
جی,
تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, کہ بندگی رب, ٹھیک ہے, اس کی میں وضاحت کر چکا. اور پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے سامنے کیا بتایا تھا کہ خدا کو, کیونکہ شروع کی جو صورتیں ہیں یہ کافی حد تک ایکسپلینیٹری ہیں, اس میں آخری صورتوں کے مقابلے میں ڈیپتھ کم ہے, یعنی ایکسپلینیشن زیادہ ہے ابتدائی صورتوں میں. تو اس لیے بعد کی صورتوں میں یہ جملہ آیا ہے کہ جیسے آیات آفاقی و انفسی کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا سورہ 41 میں, یا اس قسم کے. یہاں پر خدا نے بہت آسان الفاظ میں بات کی ہے کہ تم اگر یہ سوال کرو کہ کس کی عبادت کریں, تو جس نے تمہیں پیدا کیا, کس نے تمہیں پیدا کیا, وہ ہے کہ جس نے تم کو اور تم سے پہلے سب کو پیدا کیا, وہ کون ہے جس نے زمین کو ایسا بنایا ایسا بنایا ایسا بنایا, اس پر ہم بات کر چکے, ٹھیک ہے. اب یہ آیت یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یہ جملہ خاص طور سے قابل غور ہے. انداد ند کہتے ہیں ہمسر یا مثل کو, یعنی کمپیریزن میں کسی کو لانا. کسی کو خدا کے کمپیریزن میں مت لاؤ, وانتم تعلمون, اور تم اس کا علم رکھتے ہو. یعنی کہ جب تم نے خدا کے کاموں کو زندگی میں دیکھ لیا کہ خدا کس طریقے سے بیج کو درخت بناتا ہے, کس طریقے سے نطفے کو انسان بناتا ہے, کس طریقے سے اس نے اس پورے نظام زندگی, زمین سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ آؤٹر یونیورس میں نہ جائیں, آپ صرف اپنے آپ پہ غور کر لیں اور جو ارد گرد کے اس زمین کی زندگی اور ایکو سسٹم ہے اس کو سمجھ لیں. تو جب تم نے اس چیز کو سمجھ لیا اور اس کا علم حاصل کر لیا, تو پھر خدا کے مثل کسی کو بنا کے لانے کی کوشش نہ کرنا. آج میں اگر صرف ایک بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانے میں کامیاب ہو جاؤں انشاءاللہ, تو میں سمجھتا ہوں آج کی ہماری نشست کا مقصد نکل آئے گا. وہ یعنی اس کو یاد رکھیے گا, اور اسے ہم اگلی آیت سے جوڑتے ہیں. اگلی آیت ہے کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم کسی شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کی, فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, تو اس کے مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ, اور خدا کے سوا جس کو گواہ بنانا ہے اس کو بھی بنا کے لے آؤ. ان کنتم صادقین, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم یہ کام نہیں کر سکے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور نہیں کر سکو گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اس آگ سے ڈرتے رہو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو آج کی حد تک جو میں ایک مین پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارا ایک جنرل ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدائی چیزوں کو اگنور کر دیں، ایک معرفت حاصل ہونے کے بعد غلطی پر غلطی کرتے چلے جائیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر اس چیز کو بہت خصوصیت کے ساتھ ہمیں توجہ کرنی ہے کہ جیسے قرآن کی آیت ہے نا کہ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا وہ جو علماء ہیں اور جو نہیں لا علم ہیں کیا وہ برابر ہیں؟ تو اس میں خود ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ برابری صرف پازیٹیو سائڈ پہ نہیں ہے، نگیٹیو سائڈ پہ بھی یہ اپلائی ہوتی ہے۔ یعنی جس طریقے سے نیکی میں عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہیں، اسی طریقے سے برائی میں بھی عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہیں۔ یعنی یہ استوا ایک طرف نہیں ہے فقط کہ علماء اپنے ہاں کہ جی ہمیں خدا نے فضیلت دے دی، جتنی فضیلت ہے اتنی پکڑ بھی ہے۔ حل یستوی الذین، کہ کیا یہ برابر ہیں جو علم والے ہیں اور لا علم ہیں؟ نہیں برابر ہیں۔ تو جس طریقے سے فضائل میں برابر نہیں ہے، اسی طریقے سے عالم اگر کسی غلط رستے پہ قدم رکھتے سمجھتے ہوئے تو اس کی پکڑ بھی خدا کی بہت سخت ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ آیت شاید میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کو پڑھا تھا، لیکن حیران کن آیت ہے کہ جو تقریباً ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ آیت سورہ حاقہ کی ہے، اور کس کے بارے میں؟ پیغمبر اکرم کے بارے میں۔ اور یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر پیغمبر کوئی چیز جھوٹ بنا کے ہم پر لے آئے تو ہم کیا کریں گے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر یہ کچھ باتیں ہمارے بارے میں ایسی کہہ دیں جو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہوں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور رگے گردن کو کاٹ دیں گے، منقطع کر دیں گے۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے قرآن؟ اور یہ خود حضور کی حقانیت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ کوئی انسان جو دنیا دار ہے کبھی کوئی ایسی ڈاکومنٹ نہیں پیش کرے گا جس میں اس کے بارے میں ایسی بات کی گئی ہو، اور وہ خود جو ہے وہ لیڈر بننا چاہ رہا ہو لوگوں کا اور لوگوں کے اوپر بلند ہونا چاہ رہا ہو، کبھی ایسی بات نہیں پیش کرے گا۔ تو یہ چیز مطلب خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ رسول اور امام کی جو ذمہ داری، اور یہ چیز صرف رسول خدا کے لیے نہیں ہے، ہر نبی کے لیے، ہر رسول اور ہر امام کے لیے۔ اور یہاں پر ایک جملہ میں اس میں ایڈ کروں کہ رسالت اور امامت ایک بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے۔ ہماری نظر میں جو ہے نا، خدا نے کسی کو جیسے چودراہٹ ہوتی ہے نا، نعوذ باللہ، کہ خدا نے کسی کو چودھری صاحب بنا دیا جو دل چاہے کریں، ایسے نبی اور رسول اور امام کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے کہ ایک ذرہ برابر لفظ، ایک لفظ زبان سے ایسا نکل جائے کہ جو پیغمبر کہے کہ یہ خدا کا ہے اور اپنی طرف سے بنائے وہ، تو ہم یہ حال کریں گے ان کا۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ ہم ایمان کو قبول کریں اور پھر اس کے بعد ارسپانسبلی اپنی زندگی کو بسر کریں، اور ہمیں اس بات کی فکر نہ ہو کہ میری نظر کدھر اٹھ رہی ہے، میرے قدم کدھر جا رہے ہیں، ہاتھ کدھر جا رہے ہیں، زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک بہت اہم میسج ہے جو یہاں پر ہمارے لیے، کہ ایمان تقویٰ ذمہ داری کو ساتھ لے کر آتا ہے، انسانی ذمہ داری کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور کیوں نبی اور رسول اور امام کے لیے اتنی سختی کی وجہ کیا ہے؟ इसलिए कि दीन उनके जरिए से पहचाना जाता है। आलिम को खुदा क्यों ज्यादा पकड़ेगा? इसलिए कि आलिम दीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो कोई उल्टी सीधी बात करेगा तो चीज कहां तक जा रही है? दीन खुदा तक जा रही है। तो मोमिन भी इस दुनिया में, इस जिंदगी में, इस इंसानियत के सामने खुदा का रिप्रेजेंटेटिव है। उसके लिए ये जायज नहीं है कि जिस तरह जो दिल चाह बोल दें, जैसे दिल चाह रह लें, जो चाह हरकतें कर लें। नहीं, तो खुदा कह रहा है कि जो जब तुम इल्म हासिल कर लो, हमारी निशानियों को पहचान लो, तो फिर हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कि तुम मिसल खुदा किसी और को लेकर आ जाओ। यानी कि जब तुमने खुदा के काम समझ लिए, उसकी अजमत को पहचान लिया, तो अब ये जुरत नहीं करना इस किस्म की बात की। और अगर तुमने कुरान की हक्कानियत को समझ लिया, और अगर खुदा ना खास्ता कि उसके मुकाबले में आगे खड़ा हुआ, तो फिर उस अंजाम से भी बाखबर रहना कि जो उसके बाद आएगा। यानी ये नहीं है कि एक इंसान आए कुरान के मुकाबले में खड़ा हो जाए और उसके बाद उस खुदा उसको कुछ करेगा नहीं। ये बहुत अहम नुक्ता है, और ये दो चीजें हमें सिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि हम इस जिंदगी में न सिर्फ जिम्मेदार हैं बल्कि लायक मुहासिबा भी हैं, और इस पर हमें रहना है। और अगर आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की जिंदगियों को हम देखें तो बिल्कुल यही बात नजर आती है, दोनों चीजें आपको नजर आती हैं वहां पर। यानी एहसास जिम्मेदारी भी और मुहासिबे का खौफ भी, हालांकि मासूम है, लेकिन जब खुदा की बारगाह में नमाज के लिए, इबादत के लिए खड़े हो रहे हैं, तो बदन पर लर्जा तारी है कि हक इबादत अदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये चीज है, ये कैरेक्टर है, यानी कि जो हमारे लिए आइडियल कैरेक्टर है, जिसकी तरफ हम सबको अप्रोच करना है, जिसकी तरफ हमें बढ़ने के लिए इकदाम करना है। ठीक है, तो ये एक बहुत अहम मैसेज है यहाँ पर जो हमारे सामने आ रहा है। अच्छा, एक बात और मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये जिस तरीके से आयतें आगे बढ़ रही हैं, ये टोटली एक दूसरे से डिसकनेक्टेड नहीं है। खुदा ने बंदगी की बात की, खुदा ने बंदगी के हवाले से अपनी निशानियों को पेश किया। यानी जिस तरीके से आप कहें भाई मेरी बात मानो, तो कहें कैसे माने? मिसाल के तौर पर ये मेरी किताब है, अगर आप मुझे समझना चाहते हैं, ये मेरी तसनीफ है, इसको पढ़िए, समझिए। तो ये पूरी जिंदगी और कायनात क्या है? ये खुदा की तसनीफ है, ये दस्ते कुदरत से लिखी गई किताब है, ये जिंदगी जो हमारे इर्द गिर्द है। जो इस किताब को पढ़ेगा उसे उस अलीम व कदीर व हई के बारे में मारिफत हासिल हो जाएगी, उसके कामों को समझना शुरू हो जाएगा। तो अब इस मरहले के बाद एक तो खबरदार यह है कि फिर उसके बराबर किसी को ना करना, और फिर फौरन जिक्र आ रहा है कुरान का, जिससे हमें यह बात वाजे हो रही है कि खुदा की बंदगी या खुदा तक जाना कुरान और पैगंबर के बगैर मुमकिन नहीं है हकीकतन। और इसकी दलील के तौर पर मैं एक आयत और आपके सामने रखूं, सूरह रहमान की शुरू की तीन चार आयतें, कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान, अल्लमल कुरान, खलकल इंसान, अल्लमहुल बयान। इन आयतों की तरतीब बहुत अजीब है। अर्रहमान यानी वो जो रहमान है, बगैर किसी इस्तेहकाक के रहम करता है। अल्लमल कुरान, और वो क्या करता है? रहमान क्या करता है? कुरान तालीम करता है, कुरान का इल्म अता करता है। खलकल इंसान, और इंसान को खल्क करता है, और बीच में वा नहीं है, सब अल्लमहुल बयान, और इंसान को बयान का इल्म अता करता है। ये खुद बहुत खूबसूरत है। अगर हम आज की जिंदगी में देखें ना कि इंसान ने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जितने तरीके निकाले, तो अल्लमहुल बयान की हिकमत और खूबसूरती यहां से समझ में आती है। यानी खुदा ये नहीं कह रहा है कि हमने इंसान को नुत्क दिया के बोले खाली, अल्लमहु उसको इल्म अता किया, सिखाया किसका? बयान का इल्म, बयान यानी हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ये इल्म अता किया इंसान को। اور یہ جو سیکونس چل رہا ہے اس میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ تعلیم قرآن پہلے ہے, خلقت انسان بعد میں. اور اس میں ہمارے علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس ترتیب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کی نظر میں انسان کی تخلیق علم قرآن سے ہوتی ہے, تخلیق انسان, ورنہ اس کے بغیر وہ جانور ہے. انسان کے روپ میں جانور ہے. کہ علم القرآن پہلے ہے, خلق الانسان اس کے بعد ہے. تو یہ تو اس وجہ سے, اور جیسے سورہ یاسین کی بھی آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی شروع میں, یہاں بھی کہ یہ معمولی چیز نہیں. خدا کہتا ہے اگر انسان بننا چاہتے ہو, اگر نجات کے رستے پر آنا چاہتے ہو, تو یہ میرا رسول ہے, یہ میری کتاب ہے. ان دو سے بے نیاز ہو کر اور ان کے راہ کو چھوڑ کر اور ان کے رستے کو ترک کر کے اس رستے پر تم آگے نہیں آ سکتے. اور بس تھوڑا سا ایک دو چیزیں کر کے میں بات ختم کروں کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, اگر تم شک میں ہو, مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, جو ہم نے نازل کیا اپنے عبد پہ. اچھا, یہاں خاص بات کیا ہے کہ ایک تو نزول ہے, نزول اور اس کی نسبت خدا اپنی طرف دے رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول پر نازل کیا. یعنی اس آیت, اس ٹکڑے میں جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن بظاہر ہے نا کہ نبی پہ نازل ہوا, انک لمن المرسلین, نہیں, علی عبدنا. اس میں دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت میں جو خدا کا چیلنج ہے وہ قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے ہے, نہ کہ رسول کی رسالت ثابت کرنے کے لیے, اس لیے لفظ رسول نہیں آیا. اور دوسری اور اس سے زیادہ اہم بات ہے کہ اگر کوئی خدا کی طرف سے نازل ہونے والے پیغام کو ریسیو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عبد ہونا ضروری ہے. یعنی جو نبی اور رسول نہیں ہے وہ بھی اس کو ریسیو کر سکتا ہے, اگر عبد ہے, اگر بندہ خدا ہے. یعنی اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں قرآن کریم میں, بہت سارے مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں وحی و الہام کا ذکر ہے لیکن وہاں رسالت نہیں ہے, وہاں نبوت ظاہری نہیں ہے. تو یہ ایک بہت عجیب پیغام ہے کہ جو ہم نے نازل کیا, علی عبدنا, اپنے بندے پر. تو یعنی پیغمبر اکرم کی وہ کوالیفیکیشن جو انہیں حامل قرآن بنا رہی ہے وہ ان کی عبدیت ہے, نہ کہ رسالت ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی
ہے؟
جی, الہام, جیسے الہامات ہیں. اور اسی بات کو اگر ہم یاد رکھیں تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام, خدا نے نبی اور رسول کو معراج نہیں دیے, عبد کو معراج دیے. اور فقط عبد کو نہیں معراج دیے, اپنے عبد کو معراج دیے. سبحان الذی اسرا بعبده, نہ کہ بعبد, عبده یعنی اپنے بندے کو. یہ اسی طریقے سے سورہ النجم میں جب پیغمبر اکرم کی معراج کے ذکر ہوا تو فاوحا الی عبده ما اوحا, کہ جب پیغمبر اس سدرہ اور ان ساری منازل سے آگے نکل گئے اور وہ وحی آپ پر آئی جو کسی اور پہ نہیں آئی, تو وہاں بھی رسول نہیں ہے, عبد ہے, عبد خدا ہے. تو یہ چیز اس میسج کو جو پیچھے بات آئی, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اس کو مزید اسٹرینتھن کر رہی ہے بات, کہ اگر تم بلند ہونا چاہتے ہو, اگر تم اتنا بلند ہونا چاہتے ہو کہ خدا کی طرف سے جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس کو ریسیو کر سکو, تمہارا نفس اس کا ریسیور بن جائے, تو کس مرحلے میں ترقی کرنا پڑے گی؟ بندگی کے مرحلے میں ترقی کرنا پڑے گی, بندگی کی راہ میں بلند ہونا پڑے گا.
رسول کا لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے؟
رسول کا مطلب بھیجا گیا, جس کو بھیجا گیا ہے, ارسال کیا گیا. نبی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خبر بتانے والا ہے. یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہو از اے میسنجر یا ہو از ڈیلیورنگ آف این امپورٹنٹ نیوز. نبا کہتے ہیں اہم خبر کو, نبا کا مطلب ہے کہ جو اہم خبر ہے, اور نبا سے جیسے نبی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اہم خبر کو سنانے والا.
تو یہ جیسے لوگ ہمارے اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں کہ رسول تھے, ایک میسنجر تھے, وہ اسی کانسیپٹ سے کہتے ہیں.
جی, یعنی کہ نبی کا مطلب ہے کہ پیغمبر وہ خبر سناتا ہے انسان کو کہ جس کی انسان کو خبر نہیں ہے, یعنی ماورائے مادہ اور آخرت. رسول ایک پورا نظام زندگی دے کر بھیجا جاتا ہے, ایک شریعت دے کر بھیجا جاتا ہے کہ اگر لوگ نبی کی بتائی ہوئی خبر کو قبول کر لیں تو اگلا اسٹیپ ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے نظام پہ چلو. اگر قبول ہی نہیں کریں تو جاؤ بھائی جس رستے پہ جا رہے ہو. تو نبوت کے بعد رسالت ہے, کہ پھر وہ پورا وے آف لائف ہے, شریعت ہے. اور اگر کوئی رسالت کو قبول کر لے تو پھر اس کے آگے امامت ہے, امامت اس سے اگلا مرحلہ ہے. اور امامت کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ رسالت کا ظاہر شریعت ہے اور رسالت کا ایک باطن ہے, یعنی اس کے اندر حقائق کچھ اسرار پوشیدہ ہیں, ان حقائق کو امام کھولتا ہے. تو جو امام کی کلاس میں بیٹھتا ہے وہ ظاہر شریعت کی کلاس نہیں ہے, وہ باطن شریعت کی کلاس ہے. تو اس طریقے سے یہ تقسیم ہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز ہم تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں آج کی حد تک, کہ ظاہر ہے کہ خدا قرآن کو بطور معجزہ پیش کر رہا ہے. ایک سورت بنا کے لے آؤ. اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے کہ یہ میسج اس سے ملتا جلتا میسج تین جگہوں پر اور بھی ہے, کہ قرآن کے جیسا لے آؤ, دس صورتیں لے آؤ یا ایک آیت لے آؤ. یعنی کہ یہ دو تین جگہوں پر اور بھی ہے, سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ ہود میں, اور شاید سورہ یونس میں. تو یہ جو خدا کا چیلنج ہے قرآن کو بطور معجزہ پیش کرنے کا, یہ کس بنیاد پر ہے؟ یعنی کس لیے خدا اس کو معجزہ کہہ رہا ہے, اور کس طریقے سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ معجزہ ہے, اور کس بنیاد پر خدا اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرتے رہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم خدا کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو گے اور خدا چھوڑ دے گا. میں بھائی پھر اس بات کو دہراؤں, بی ویری ویری کیئرفل, کہ ایسا نہیں ہے کہ جو آج خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور خدا ان کو تباہی و بربادی سے دوچار کیے بغیر چھوڑ دے گا. یعنی ہم زندہ رہیں نہ رہیں لیکن ان کا انجام یہی ہونا ہے, جس طریقے سے ان سے پہلی قوموں کا انجام ہوا, جس طریقے سے فرعون اور نمرود اور شداد کا انجام ہوا. تو یہ چیز بالکل طے شدہ ہے کہ کوئی خدا کے نظام کو مٹانے کے لیے آ جائے, کوئی خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے اور خدا اس کو چھوڑ دے, یہ تو نہیں ہوگا. لیکن اس چیلنج کی بنیادی بیس کیا ہے؟ مطلب وائی دس از اے چیلنج ٹو پریزنٹ قرآن ایز اے میریکل, اس پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں کہ یہ آپ کے سمجھ میں ہے, آتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں, کیا چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر خدا قرآن کو بطور معجزہ پیش کر رہا ہے. معجزہ سمجھتے ہیں نا, یعنی ایسی چیز جس کے مقابلے میں عقل عاجز ہو جائے. معجزہ اس کو نہیں کہتے کہ جو سسٹم آف کریشن یا کاز اور افیکٹ کے نظام سے ہٹ کے ایک چیز ہو, معجزہ اس کو نہیں کہتے. معجزے کا اپنا ایک کاز اینڈ افیکٹ کا پورا نظام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کے جو نظام ہے, عقل ہے, اس کو عاجز کر دے کہ آپ اس کو کسی طریقے سے ایکسپلین نہ کر پائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ معجزہ ہمیشہ نبی کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. باقی چیزیں جو اس سے ہٹ کر ہوتی ہیں وہ خارق عادت کہلاتی ہیں, ایکسٹرا آرڈینری. لیکن جہاں جہاں بھی قرآن نے معجزے کا لفظ استعمال کیا ہے تو جسے عربی میں کہتے ہیں تحدی کے ساتھ ہے, یعنی چیلنج کے ساتھ ہے. جی یعنی کہ وہ ساری چیزیں جس کو آپ کرامات کہتے ہیں یا خارق عادت کہتے ہیں وہ الگ ہیں, یعنی کہ وہ دیٹ از ناٹ وداؤٹ اے چیلنج, دیٹ از وداؤٹ اے چیلنج. جی یعنی خارق عادت چیزیں آپ اس کو کہیں کہ آؤٹ آف دا نارملی ایب نارملی ایکسٹرا آرڈینری. ہاں یعنی کہ جو یہ معجزہ ہے کہ جو نبی کی رسالت پر دلیل دلالت بن کر آ رہا ہے. نہیں کاز اینڈ افیکٹ سے باہر نہیں ہے لیکن عقل سے عاجز ہے, عقل انسانی اس کو سمجھنے سے عاجز ہے. دیکھیں یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے نا, کیونکہ اگر آپ پچھلے مثال کے طور پر 200 سال کی سائنس کو دیکھ لیں تو ہر دفعہ انہیں ایک ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچی ہوتی. یعنی کہ مثال کے طور پر جتنا آپ کا ریڈیشنز کا پورا سسٹم ہے, یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں یا اس کے بعد وہ ریلیٹیویٹی آ گئی, پھر اس کے بعد کوانٹم فزکس آ گئی, مطلب ایک سے ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل دماغ کو ختم کرنے والی ہیں. دیکھیے اس کو مثال کے طور پر ہم اس کو کیا اسا کا اجدہا بننا کاز اینڈ افیکٹ کے نظام سے امپاسبل ہے؟ کیسے امپاسبل ہے؟ اس کے لیے پورا ایک نظام ہے. یعنی مثال کے طور پر لکڑی ہے, ٹھیک ہے, لکڑی ہے وہ مٹی بن گئی, مٹی سے کوئی چیز ہوگی یعنی اسی نے ایک شکل بدلی وہ نباتات بن گئی, نباتات کو اس سانپ نے کھا لیا, یہ اس چیز کو سانپ نے کھا لیا, پھر اس کے وہ چیز وہی چیز اس کے انڈے کی شکل میں تبدیل ہو گئی, پھر اس سے بچہ پیدا ہوا وہ سانپ بن گیا. یعنی بیسیکلی ہر چیز مٹی سے شروع ہو کے اس شکل میں نظر آ رہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن کیونکہ اس کا کاز اینڈ افیکٹ کا اسپین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں بظاہر نہیں لگتا, ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز درخت سے یوں ہوئی یا حیوان سے یوں ہوئی, لیکن ہر چیز اس مٹی سے آ رہی ہے, سورس ایک ہی ہے. تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیسیکلی جو معجزہ ہے اس نے اس پورے ایک چیز کو ہونے میں 100 سال لگتے ہیں, حکم خدا سے 1 سیکنڈ میں ہو گئی. مے بی, میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا ہوں, میں حتمی, لیکن یہ ایکسپلینیبل ہے. یعنی اس اعتبار سے معجزہ کہیں, عقل انسانی کہاں پہ عاجز ہو رہی ہے کہ جو کام 100 سال کے عرصے میں ہوتا ہے اس کو 1 سیکنڈ میں کیسے کر دے؟ یعنی عقل یہاں پہ عاجز ہو رہی ہے, عقل اس بات پہ عاجز نہیں ہو رہی کہ کہیں کہ یہ چیز ہی بالکل ابسرڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے کہ جب دریا میں رستے بن گئے, ٹھیک ہے, آج آپ بھی بنا سکتے ہیں, دریا کے اندر اس طریقے کی والز ہم بھی کھڑی کر سکتے ہیں, لیکن معجزہ کیا ہے؟ دیکھیں عقل انسانی کہاں پہ عاجز ہو رہی ہے, ایک تو وہی ٹائم فریم اس کا, کیونکہ ہمیں جتنا ٹائم لگے گا وہاں کچھ بھی نہیں ٹائم لگا, دوسرا یہ کہ ہم کانکریٹ کی لکڑی کی دیوار بنا کے پانی کو پارٹیشن کرتے ہیں, خدا نے پانی کی دیوار بنا کے پانی کو الگ الگ کیا. وہ دیوار کس چیز کی تھی؟ یہ کانکریٹ تھوڑی پانی کی دیوار تھی جس کے بیچ میں خشکی کے رستے بنے. دیکھیے سسٹم سے باہر آپ نہیں, یعنی کہ اصول ایک ہی ہے. یعنی اس کی دوسری میں دلیل دوں آپ کو, جس طریقے سے انسان کی خلقت ہے, اگر جس مادے سے انسان پیدا ہوتا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ پروسیس کیا ہے, اگر اس مادے کو ہمارے سامنے رکھا جائے اور ہم سے کہا جائے کہ اس سے یہ چیز بن جائے گی, کبھی بھی یقین کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی یقین کر سکتے ہیں؟ لیکن کیونکہ یہ ہمارے سامنے روزانہ ہو رہا ہے اس لیے اس کا معجزہ ہونا ہم نے سائڈ میں کر دیا. ہر چیز معجزہ ہے. اگر آپ خدا کے جتنے کام دیکھیں ہر چیز ایسی ہی ہے. یعنی جیسے شیخ سعدی نے کہا کہ خدا کا کام کیا ہے کہ انسان تو کاغذ پہ اور لکڑی پر اس پہ لکھتا ہے نا, خدا نے پانی پہ نقش بنایا ہے, پانی پہ مصوری کی ہے, شیخ سعدی کے وہ ہیں اشعار. تو مشہور واقعہ جی
اٹھانے والا تلوار کافی پر پہنچ چکے ہیں تو وہ بھی پھر آپ کو ویسے لوس لگا لے
بالکل بالکل ہاں تو آپ یعنی جیسے اس کی جگہ اس پر بہت مجھے وہ فیسینیشن ہوتا تھا اس واقعے کو پڑھ کے امام باقر علیہ السلام والے جو تیر کا تھا کہ حشام بن حکم نے جو آپ سے کہا تھا تیر چلائیں تو آپ نے یہ بالکل وہی ہے جس طریقے سے آج ہم اس کو دیکھتے ہیں نا ایک فلائنگ آبجیکٹ کی ٹریجیکٹری کو کنٹرول کرنا جس طریقے سے آپ ایک گائیڈڈ میزائل سسٹم بنا لیتے ہیں اور گائیڈڈ میزائل یعنی کہ وہ ایک جگہ سے وہ چیز نکلتی ہے پوری ٹریجیکٹری کر کے یہ بالکل وہی بات ہے کہ لیکن ہمارے پاس اس کا نظام ڈفرینٹ ہے ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے کہ اس حوالے سے جو چیز رسول اور امام کے ہاتھ میں ہوتی ہے یعنی ہم رفتہ رفتہ کر کے جا رہے ہیں ادھر ہی اسی طرف آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ میں خدا نے وہ علم دیا ہے وہ قوت دی ہے اس کے پاس بالکل ہاں لیکن وہ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں یعنی جیسے وہی ہے کہ آج آپ بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی یہ اسمارٹ ڈیوائسز بن رہی ہیں اور آپ کے الیکٹرانک سرکٹس کام کر رہے ہیں تو بیسیکلی اس میں ساری مینیپولیشن ایٹامک لیول پر ہے ٹھیک ہے اور ایٹامک لیول کی فزکس کو سمجھنے کے لیے کوانٹم پرنسپلز چاہیے ہوتے ہیں نہ کہ یہ نیوٹنز کے لاز تو کس کو خبر تھی ان چیزوں کی جو کہ آج آپ نے دریافت بھی کر لیے اور اس کے ذریعے سے آپ باقاعدہ ایک چیز کو پریکٹیکل شیپ بھی دے رہے ہیں تو معجزات تو اس زندگی میں ہر وقت اور ہر جگہ ہو رہے ہیں یعنی اگر آپ اس کو معجزہ کہتے ہیں اگر آپ اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو عقل انسانی کو حیران اور عاجز کر دے تو یہ تو ہر وقت ہو رہی ہے ہر پوری زندگی معجزہ ہے
تو اس تمام ساری جو
یعنی خدا اس کو اس اعتبار سے یعنی پیغمبر کی نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ یہ میرے رسول کی رسالت کی دلیل ہے کس وجہ سے دلیل ہے کہ اس کا جواب تم نہیں لا سکتے اس کا مثل تم نہیں لا سکتے چاہے کچھ بھی کر لو تو بس اب آخر میں تاکہ بات بہت زیادہ نہ پھیل جائے تین وجوہات ہیں جس کو ہم اگلی دفعہ بات کریں گے پہلی وجہ ہے قرآن کا ایک جاہل معاشرے میں اترنا یعنی آپ اگر بالکل ہی ایسے لوگوں کے پاس چلے جائیں جو جنگلی وحشی ہر قسم کی بدکاری و بےہودگی جن کی زندگی کا حصہ ہو اور اگر وہاں پر ایک انتہائی اعلیٰ علمی اور اخلاقی چیز آ جائے تو آپ کبھی یقین ہی نہیں کریں گے کہ یہ ان میں سے کسی کا کام ہے پہلی بات یہ خود عرب کی سوسائٹی جس معاشرے میں قرآن نازل ہوا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان میں سے کسی کا کام نہیں ہے دوسرا پیغمبر کا امی ہونا اور اس چیز کو قرآن نے خصوصی اہمیت دی ہے بار بار یہ لفظ آیا ہے امی ہونے کا مطلب کیا ہے امی ہونے کا مطلب نعوذ باللہ جاہل نہیں ہے نہیں درس نہ خواندہ کسی سے درس نہیں پڑھا کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا دو تیسری چیز خود قرآن کا اپنا علمی معیار اگر ہم اس کو علم کہہ سکتے ہیں تو ورنہ ہمارے علماء اس کو علم نہیں کہتے ہیں نور ہے یعنی خود قرآن نے جو چیزیں پیش کی اور جس انداز سے پیش کی اس نے اس زمانے کے لوگوں کو جو بھی سمجھنے والا تھا اس کے بالکل دماغ کو ختم کر دیا ہلا کے رکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جس کو قرآن سامنے رکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے لے آؤ جس انسان نے پیش کیا ہے اس نے یہ کہیں سے پڑھا ہوا انسان نہیں ہے جس معاشرے میں یہ چیز نازل ہوئی ہے یہ معاشرہ علم سے کوسوں دور ہے اور جو میسج اس کتاب کے ذریعے سے یا اس کلام کے ذریعے سے تم کو دیا جا رہا ہے اس قسم کا کوئی میسج کہیں اور پہ پیش کیا نہیں جا سکتا تو قرآن کا معجزہ ہونا خود پیغمبر پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے اور کلام پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے اس پر انشاءاللہ پھر ہم اگلی دفعہ بات کریں گے بہت زیادہ نہیں کیونکہ ہمارا موضوع قرآن نہیں ہے لیکن پھر اس چیز کو بیس بناتے ہوئے کہ تعلیم قرآن سے ہی تخلیق انسان ہوتی ہے تو کم از کم یہ کہ تھوڑا سا قرآن کی اتنی معرفت حاصل کر لی جائے کہ جس سے ہم یہ سمجھنے لگیں کہ انسان بننے کے لیے قرآن سے اٹیچ ہونا کیوں واجب ہے. اور اس کو چھوڑ جی جی
اسلام سے پہلے لوگ جو ہے وہ حج کیا کرتے تھے
جی
تو قربانی بھی ہوا ہوتی
جی جی
تو وہ وہی صحیح.